بسم اللہ. گزشتہ مہینے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہمارا مطالعہ ہجرت مدینہ کے واقعات کے بیان پر مشتمل تھا، اور آج مدنی زندگی کے آغاز کے کچھ حالات کو انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے. رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں کے کیا حالات تھے، اس وقت ان کا مطالعہ کر رہے ہیں. آپ کے علم ہے کہ یہ جو ہمارا ماہانہ مطالعہ ہے اس میں ہم نے بنیاد بنایا الرحیق المختوم نامی مشہور کتاب کو، جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی تصنیف ہے، اور اسی کی ترتیب سے اسی کے بیان کردہ باتوں کو اور کچھ اضافی باتیں اور کچھ اپنے حالات سے متعلق باتوں کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. چنانچہ اس ترتیب سے اب جو بات ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت مدینہ طیبہ کے حالات کیا تھے. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کا پرانا نام یثرب تھا، مگر جب آپ تشریف لائے تو یہ مدینہ النبی قرار پایا، یعنی نبی کا شہر، اور اتنا مشہور ہوا کہ اب معروف نام اس کا مدینہ ہی رہ گیا. یعنی شہر تو اصل وہ شہر ہے جو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر ہے. یہاں لکھا ہے کہ جب آپ یہاں تشریف لائے تو تین اقسام تھیں افراد کی یا لوگوں کی، یہ تین گروہ تھے جن سے سابقہ پیش آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. نمبر ایک، آپ کے اپنے صحابہ کرام کی ممتاز اور منتخب جماعت جو آپ کے اپنے ہی ساتھی ہیں. نمبر دو، مدینے کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین، یہ وہ لوگ جو ایمان ابھی نہیں لائے تھے، جن کے مشہور قبیلوں کے نام اوس اور خزرج ہیں. اور تیسرا جو گروہ تھا وہ یہود کا تھا، جن کے تین قبائل وہاں پر آباد تھے. تو یہ تین گروہ ہیں جو مدینہ طیبہ میں آباد ہیں، ایک مسلمانوں کی جماعت صحابہ کرام کی جماعت، دو مشرکین عرب کے وہ قدیم قبائل جو آباد تو یہاں پر ہیں مگر ایمان ابھی نہیں لائے، اوس اور خزرج کے قبائل، اور نمبر تین یہود جو مدینہ طیبہ میں آباد تھے اور جن کے تین قبیلے مشہور و معروف تھے، بنو قینقا، بنو نذیر، بنو قریظہ، جن کے نام اور جن کا ذکر آگے چل کر بھی انشاءاللہ آئے گا. اب پہلا گروہ یہ صحابہ کرام کا ہے، ان میں وہ لوگ ہیں کہ جو مکے سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، مگر مکے کے حالات اور یہاں کے حالات بالکل مختلف ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنی اور آسائشوں کو چھوڑا اور ایک نئے علاقے میں آباد ہو گئے ہیں. تاہم جس طرح کی مخالفتیں اور مشقتیں ان کو پیش آ رہی تھی مشرکین مکہ کی جانب سے، بہرحال ابھی مدینہ طیبہ میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. پھر یہاں یہ معاملہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ، جن میں ابھی کچھ انصار بھی شامل ہیں، جو انصار وہیں پہ مسلمان آباد تھے اور جنہوں نے اسلام قبول کیا مدینہ طیبہ میں رہنے والے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو یہاں پر پہلے سے آباد ہیں. چنانچہ اب یہ موقع تھا کہ ایک نئے معاشرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل دے سکیں. چنانچہ گزشتہ مرتبہ بھی یہ بات آئی تھی اور معراج کے واقعے کے ضمن میں یہ گفتگو کی گئی تھی کہ سورہ بنی اسرائیل میں معراج کا واقعہ بیان ہوا، اور سورہ بنی اسرائیل میں ہجرت کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں معاشرتی سطح پر بڑی اہم ہدایات عطا کی گئیں. تو یہ اشارہ تھا کہ ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئیں گے تو وہاں ایک معاشرے کو تشکیل دینے کا موقع میسر آئے گا. ایک تو ابھی وہ جنگ و جدال والی بات نہیں جو مکہ مکرمہ میں مشکلات تھیں، یعنی کہ مصائب اور مظالم تھے، وہ معاملہ نہیں ہوگا مدینہ طیبہ میں، اور یہاں پر انصار بھی کچھ میسر آئیں گے جو وہیں کے رہنے والے ہیں. اس بنیاد پر ایک معاشرے کی تشکیل دینا آسان ہوگا. چنانچہ قرآن حکیم نے بھی توجہ دلائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی یہ ذمہ داری قرار دی گئی کہ وہی تربیت اور تزکیہ اور تعلیم کا کام کریں گے. چنانچہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر دو میں ہم پڑھتے ہیں هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وہی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے امیین میں سے کھڑا کیا، اور آپ لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، لوگوں کو کتاب کے احکام سکھاتے ہیں اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. یوں اس قرآن کی آیات کے ذریعے ہی، قرآن کے ذریعے ہی اس معاشرے کے افراد کی تعلیم بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، تربیت بھی ہے، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے. پھر یہی قرآن ان لوگوں کے ایمان میں اضافے کا باعث بنے گا، جیسے کہ قرآن نے کہا سورہ انفال آیت نمبر 2 میں اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر یہ جو جماعت اللہ کے نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں دو طرح کے افراد ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس ابھی اپنی زمین، اپنے مکانات، اپنے اموال بھی ہیں اور اس حوالے سے ان کو کوئی زیادہ فکر نہیں ہے، مگر انہی انصار کے ساتھ دوسرا گروہ کون سا ہے؟ مہاجرین کا، جو گھر بار کو چھوڑ کر آئے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے، ان کے لیے ابھی ٹھکانہ بھی نہیں رہنے کو، پیٹ پالنے کے لیے بھی مسائل ہیں، معیشت کا معاملہ بھی ابھی اس کا ڈھانچہ کھڑا نہیں ہو سکا. یہ مشکلات ہیں کہ جو میسر جو جس سے سابقہ تھا ان مہاجرین کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کے ان دو گروہوں کے درمیان ایک رشتہ قائم کیا جس کو مواخات کا رشتہ کہتے ہیں، وہ آگے چل کر انشاءاللہ پڑھیں گے اس کتاب کی ترتیب کے اعتبار سے. تو یہ تین گروہ میں سے پہلا گروہ صحابہ کرام کا ہے، جو مکہ مکرمہ سے صحابہ ہجرت کر کے آئے وہ بھی، اور کچھ مدینہ طیبہ میں انصار آباد ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بیت عقبا اولا ہوئی، بیت عقبا ثانی ہوئی، وہ کون لوگ تھے؟ مدینہ سے آئے تھے اور ہجرت کر کے واپس چلے گئے تھے، تو یہ تو یہیں پہ آباد ہے نا. ان لوگوں پر مشتمل ہے یہ پہلا گروہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی ساتھی ہیں، اور مدینہ طیبہ میں یہ لوگ موجود ہیں. ان کی تعلیم و تربیت بھی آپ نے فرمائی، قرآن کے ذریعے سے فرمائی، اور ان طبقات میں ایک انصار کا گروہ ہے، ایک مہاجرین کا گروہ. بہرحال مہاجرین کے لیے مسائل تھے، مگر ان کے حل کے لیے آپ نے مواخات کا رشتہ بھی قائم کیا جو آگے چل کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. دوسری قوم جو یہاں پر آباد تھی، دوسرا گروہ جو یہاں پر مدینہ طیبہ میں آباد تھا، وہ مشرکین عرب تھے، اور عرب قبائل اوس خزرج کے لوگ تھے جو یہاں پر برسوں سے آباد ہوئے تھے. ان میں سے کچھ لوگ تو اول ایمان لائے، بعد میں کئی ایک بھی ایمان لے آئے تھے، مگر اسی طبقے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو حق کے مخالف ہوئے، اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کی، تاہم اپنے کینے اور عداوت کو چھپا کر رکھا. انہی میں سے ایک گروہ تھا جو جھوٹے منہ ایمان تو لے آیا، مگر آگے چل کر اس نے نفاق کی روش بھی اختیار کی، اور اندر ہی اندر آستین کے سانپ بن کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی. انہی لوگوں میں سر فہرست تھا عبداللہ بن ابی ابن سلول، عبداللہ بن ابی ابن سلول اس کا نام ہے، مشہور نام ہے، منافقین کے سردار بھی تھا. اس کو اپنا سربراہ بنانے پر خزرج کے لوگوں نے اتفاق کر لیا تھا، اور اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بیتاج بادشاہ کی حیثیت میں مدینہ منورہ تشریف لے آئے. اس بات کا اس کو ہمیشہ غم رہا، اور لوگوں کی توجہ عبداللہ بن ابی کے مقابلے میں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہو گئی، اور یہاں اس کے دل میں آپ کے خلاف عداوت، بغض، حسد، عناد پیدا ہو گیا. چنانچہ یہ جھوٹے وہ ایمان تو لایا، مگر اندر ہی اندر کافروں سے بڑھ کر اس نے دشمنی کی روش اختیار کی، اور اسی کے زیر اثر ایک گروہ اور تھا جو جھوٹے منہ ایمان تو لے آیا تھا، مگر وہ آستین کے سانپ ہی بنے رہے، جن کو منافقین کہتے ہیں. تو یہ دوسرا گروہ تھا، یعنی عرب قبائل جو کہ مدینہ طیبہ میں آباد تھے، ان میں سے عبداللہ بن ابی کا رول اور کردار اس کا ذکر ہوا، اور اسی کے زیر اثر ایک پروان چڑھے گا طبقہ جو آگے منافقین کا گروہ قرار پائے گا. تیسری قوم جو مدینہ طیبہ میں آباد تھی وہ یہود تھے، جن کے متعلق یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے کہ ایک اچھا بڑا طبقہ ان کا یہاں پر آباد تھا. تاریخی طور پر اور رمضان المبارک کے دورے تجب قرآن کے دوران یا دیگر اعتبارات سے آپ کی بات علم میں ہے کہ ان کا یہ تین جو قبائل تھے یہ یہاں پر اس لیے آ کر آباد ہوئے تھے کہ ان کی کتابوں میں آخری رسول کے آنے کی بشارات جو دی گئی ہیں ان میں آخری رسول کا ظہور کھجور والی زمین میں ہونا تھا، اور وہ مدینہ طیبہ کی زمین تھی. اس امید پر یہ لوگ آ کر یہاں پر برسوں سے آباد تھے، تاہم ان کی نسلی عصبیت برقرار تھی. انہوں نے اپنے آپ کو عربوں میں مدغم ہونے نہیں دیا، یہ اپنی یہودی قومیت اور نسل پرستی پر فخر کرتے تھے، اور عربوں کو حقیر اور امی سمجھتے تھے. امی گونگے کو بھی کہتے ہیں، امی اس کو بھی کہتے جو ماں کے بطن سے ابھی پیدا ہوا، جس کو کچھ معلوم نہ ہو. تو یہ کیونکہ کتابوں کے حامل تھے، گو کہ ان میں تحریف اور تبدیلی ہو چکی تھی تورات میں، مگر عربوں کے مقابلے میں یہ اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتے تھے، اور اپنے مقابلے میں عربوں کو یہ گونگا سمجھتے تھے، یہ جینٹائل سمجھتے تھے، یہ جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے، اور ایک فخر اور تکبر تھا جس میں یہ لوگ گرفتار اور مبتلا تھے۔ ان کا یہاں تک عقیدہ ہوا کہ ان عربوں کو لوٹ مار کر کے ہم مال لوٹ بھی لیں، ان کو دھوکہ دیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ غلط بیانی کریں تو ہمیں کوئی حرج کی بات نہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 75 میں ذکر آتا ہے، کہتے تھے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، ان امیین کے بارے میں، ان پڑھ لوگوں کے بارے میں ہم پر کوئی حرج اور ملامت نہیں، ہم کتنا ان کو لوٹیں کھسوٹیں کوئی ہم پر ملامت نہیں۔ اس وقت زمین پر اپنی مذہبی کتابوں کا سہارا لے کر اگر بدترین کوئی دہشت گردی کرنے والی قوم ہے تو وہ یہود کی قوم، اگر اپنی مذہبی کتابوں کا سہارا لے کر بدترین انسانیت کشی کرنے والی کوئی قوم اگر ہے تو وہ یہود ہے، اگر اپنی مذہبی کتابوں کا سہارا لے کر انسانیت کو دغا بازی میں مبتلا کرنا، دھوکہ دینا، لوٹنا، کھسوٹنا اگر کسی قوم میں یہ روش ہے تو یہ سب سے بڑھ کر یہود میں ہے۔ ان کی کتاب تالمود فقہی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک یہودی کا کسی غیر یہودی سے جھگڑا ہو گیا، اگر اس یہودی کو فیصلہ اپنے حق میں یہودی جج سے ملتا ہو تو مقدمہ وہاں لے کر جائے، اور اگر غیر یہودی جج سے ملتا ہو تو مقدمہ وہاں لے کر جائے، لیکن جائے وہاں جا اپنے مطلب کا فیصلہ اس کو مل جائے، چاہے وہ غیر یہودی سے جا کر کیوں نہ لے۔ یہ ان کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے، اسی طرح ان کی مذہبی کتاب تالمود میں لکھا ہے کہ باقی سارے انسان جینٹائلز ہیں، یعنی جانور ہیں اور وحشی ہیں، ردیل ہیں، اچھکوت ہیں، کمتر ہیں، حقیر ہیں، پسماندہ ہیں، اس لیے ان کے ساتھ کوئی لوٹ کھسوٹ کرنا منع نہیں ہے۔ آج بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہودی یہودی سے سود نہ لے مگر غیر یہود سے لے سکتا ہے، یہودی یہودیوں کے درمیان زنا کا معاملہ نہ کرے، بے حیائی نہ پھیلائے مگر غیر یہودیوں کے درمیان دھڑلے سے حرکت وہ کر سکتا ہے، ان کی مذہبی کتاب کہتی ہے۔ تو وہ مذہبی کتاب جو کہ ان کی ہے غلط ہے، غلط ہے، تحریف شدہ ہے، وہ مذہبی کتاب دنیا کی جو یہ لوٹ کھسوٹ اور ظلم و ستم سکھاتی ہو وہ صرف یہود کی مذہبی کتابیں ہیں، اور یہ یہود کی قوم ہے جو باقی انسانیوں کو جینٹائز اور گویم اور پسماندہ اور حقیر اور رذیل اور اچھوت اور کمتر ثابت کرتی ہے، اور جس طرح چاہو ان کو لوٹو، یہ ان کا حال تھا۔ چنانچہ یہ لوگ عربوں کے ساتھ بھی سودی قرضے دے کر ان کو جکڑتے تھے اور لوٹ کھسوٹ کرتے تھے، اور کہتے تھے ان کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ باقی ان کی مذہبی کیفیت کیا تھی وہ کچھ ہم نے بالکل ابتدا میں پڑھی تھی، جادو ٹونا، جھاڑ پھونک، فال گیری وغیرہ کرنا، اسی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اللہ کی کتاب اس کی تعلیم پر سے پوچھ ڈال دی، جادو ٹونے کو دین سمجھ بیٹھے، اور اس طرح کی حرکتیں جاننے والے ان کے روحانی قائدین اور پیشوا سمجھے جاتے تھے۔ پھر مدینہ طیبہ میں ان لوگوں کے پاس دولت بھی بہت تھی، غلہ، کھجور، شراب اور کپڑے کی تجارت ان لوگوں کے پاس تھی، یہ لوگ غلہ، کپڑا، شراب درآمد کرتے تھے اور کھجور برآمد کرتے تھے، ایکسپورٹ کرتے تھے، اس کے علاوہ اور بھی ان کے کام کاج تھے، سود خوری ان میں رچی بچی بسی تھی، اور عرب شیوخ اور سرداروں کو سودی قرضے کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے، اور وہ عرب شیوخ اور سردار کیا کرتے تھے، وہ ان کی تعریفیں کرنے والے شعراء پر فضول میں لٹایا کرتے تھے، اور ادھر یہود ان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں، کھیتیاں اور باغات وغیرہ گروی رکھوا لیتے تھے، اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بن بیٹھتے تھے۔ یہ 1400 برس پہلے کا بیان ہے، آج کا بیان کیا ہے؟ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، یہ بڑے بڑے دنیا کی مالیاتی ادارے انہی یہود کے کنٹرول میں، اور ہمارے اس ملک نے جب 1988 سے ان کے چنگل میں پھنس کر قرضے لینا شروع کیے تو ہمارے بھی بڑے بڑے ایسٹس آج ان کے پاس گروی رکھے ہوئے۔ ایسٹس تو بڑی بات ہے، ہماری بجلی کے ریٹس بھی وہ بڑھواتے ہیں، مصیبت میں وہ مبتلا کرواتے ہیں، وہ اپنی پالیسیز پر ہم سے عمل درآمد کرواتے ہیں، ان سودی قرضوں کے نظام میں جکڑنے کے بعد یہ حرکت آج بھی ملے گی۔ اور قرآن کا بیان بھی ہے نا، کیوں آخری دن دشمنی میں یہود سے ہے یا ہو، قرآن کا بیان ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 میں، ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے شدید ترین تم پاؤ گے یہود کو۔ بات تو قرآن نے کہی 1400 برس پہلے، لیکن نظارے آج کے دور میں بھی آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہی یہود تھے جو فساد کی آگ بھڑکانے میں بڑے ماہر تھے، ان عرب قبائل کو، اوس و خزرج کو آپس میں لڑا دیا کرتے تھے، اور جب لڑاتے تو ان کو جنگ کے لیے مال چاہیے ہوتا تھا، پھر مال دے کر ان کو سود پر قرضہ دے کر اسے مال بٹورتے تھے، لڑاتے بھی تھے اور پیسہ بھی بٹورتے تھے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ایران اور عراق کی جب جنگ ہوتی رہی تو لڑانے والے یہی یہود تھے، ایک کو سپورٹ کیا امریکہ نے، ایک کو سپورٹ کیا برطانیہ نے، خوب ان کا اسلحہ بھی خریدا، خوب لڑتے مرتے بھی رہے، مسلمانوں کو قتل بھی کیا، ان کی معیشت کا جنازہ بھی نکلا، اور وہ آرام سے پیچھے بیٹھ کر جو ہے وہ اس سارے سین کو چلاتے رہے۔ جس کو اقبال نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے، اس فرنگ کو انگریز کو استعمال کر کے، عیسائی دنیا کو استعمال کر کے پیچھے بیٹھ کر یہود آج بھی حرکت کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الحشر میں الا من وراء جدر، کبھی میدان میں آ کر تمہارا مقابلہ یہود نہیں کریں گے، الا من وراء جدر، مگر یہ کہ دیوار کے پیچھے پیچھے سے۔ فرنٹ پر کیا ہے؟ یہ سارا کولیجن جو کبھی 31 ممالک کا گلف وار میں 91 میں تھا، یہ آج کے لائٹ فورسز ہوں، ان میں میجورٹی کس کی ہے؟ عیسائیت کی، مگر یہ آگ بھڑکانے والے پیچھے کون بیٹھے ہیں؟ یہود بیٹھے ہیں، جن کی تعداد دنیا میں 1.5 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ حرکتیں ان کی پہلے بھی تھی آج بھی۔ ان کے تین قبائل کا ذکر ہے، بنو قینقا، بنو نذیر، یہ نذیر بھی پڑھتے اس کو، اور بنو قریظہ۔ یہ تین قبائل ہیں جو مدینے میں موجود تھے۔ بنو قینقا یہ خزرج کے حلیف تھے، ان کی آبادی مدینے کے اندر تھی۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ اوس کے حلیف تھے، عرب قبیلہ، اوس کے خلیف تھے، اور ان دونوں کی آبادی مدینے کے سببز میں، اطراف کے علاقوں میں واقع تھی۔ بہرحال ان یہود سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، کہ لکھا انہوں نے، فطری بات ہے کہ ان یہود سے اس کے سوا کوئی اور توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ اسلام کو بغض اور عداوت کی نظر سے دیکھے، کیونکہ پیغمبر ان کی نسل سے نہیں تھے، اور ان کو یہی حسد ہوا کہ وہ نبوت جو بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی، وہ بنی اسماعیل میں کیسے چلی گئی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کیسے بنا دیا گیا، اس نسل نے، ان لوگوں نے اس عصبیت اور تعصب کا مظاہرہ کیا اور رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ کبھی سوچئے کہ ذرا ہٹ کر ایک بات کر رہا ہوں، پہلے نبی کو جب نبی بنایا گیا، خلیفہ بنایا گیا، کس کو حسد ہوا تھا؟ شیطان کو۔ آخری نبی کو بنایا گیا، کس کو حسد ہوا؟ یہود کو۔ شیطان نے بھی کہا تھا نہیں چھوڑوں گا ان کو، یہود بھی اپنے سوا باقی انسانوں کو انسان سمجھتے نہیں، کہتے نہیں چھوڑیں گے ہم ان کے دشمن۔ پہلے نبی کے اوپر حسد ہوا شیطان کو، آخری نبی پر حسد ہوا یہود کو، یہ شیطان ہی کی پارٹی۔ ابھی بات آئی تھی کہ 1.5 کروڑ ہے، مگر کتنا انہوں نے نچا کے ہمیں رکھا ہوا ہے، تو اکیلے نہیں، شیطان ان کے ساتھ موجود ہے۔ اور ہجرت کی رات میں ہم نے پڑھا تھا نا، کیا واقعہ پڑھا تھا پچھلے مہینے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش معاذ اللہ تیار ہو رہی دار الندوہ میں، تو شیطان تھا کہ نہیں تھا؟ بس یہ کہ ہم تو شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر اللہ کی پناہ میں آ جائیں تو پھر شیطان کے حملوں سے بچنا ممکن ہوگا۔ یہ کرنے کا کام ہے امت کا کہ وہ اللہ کی پناہ میں آئے اور اپنے دین کی جد و جہد کرے، تو انشاءاللہ ان لوگوں سے نمٹنا اللہ کے فضل سے آسان ہوگا۔ چنانچہ ان کا یہ حسد، ان کا یہ بغض، ان کا یہ عناد پہلے دن سے ہی سامنے آ گیا، اور بالکل شروع میں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا تجربہ بھی ہوا۔ بہت مشہور ایک صحابی عبداللہ بن سلام، آپ نے اکثر نام سنا ہوگا، یہ بہت بڑے یہودی عالم اور یہودی عالم کے بیٹے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، صاحب علم آدمی تھے، کچھ حق کی تلاش بھی ہوگی، تو اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور چند سوالات کیے، جن کے جوابات سنے تو اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جوابات ایک نبی کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا، مگر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود ایک بہتان باز قوم ہے، اگر انہیں اس سے قبل کہ آپ کو دریافت فرمائیں میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تو وہ آپ کے پاس مجھ پر بہتان تراشیں گے۔ لہذا اللہ کے رسول نے یہود کو بلایا اور عبداللہ بن سلام ایک پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ اللہ کے رسول نے یہود سے پوچھا، یہ عبداللہ بن سلام تمہارے درمیان کیسے آدمی ہیں؟ الفاظ سنیے گا، کہنے لگے ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور ہمارے سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور ہمارے سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں۔ ایک روایت میں کہ ہمارے سب سے بڑے سردار ہیں اور ہمارے سب سے بڑے سردار کے بیٹے ہیں۔ یہ یہود ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں کس کے متعلق؟ عبداللہ بن سلام کے متعلق۔ اللہ کے رسول نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ بتاؤ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائے تو؟ یہود نے تین مرتبہ کہا اللہ اس سے محفوظ رکھے اس کو کہ وہ مسلمان ہو. اس کے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے سے برآمد ہوئے اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا دیر نہیں لگائی ان یہود نے، ذرا دیر نہیں لگائی، کہنے لگے شرنا وابن شرنا، شرنا وابن شرنا، شرنا وابن شرنا، ہمارا سب سے برا آدمی ہے، سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے، ہمارا سب سے برا آدمی ہے، سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے، ہمارا سب سے برا آدمی ہے، سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے. سیکنڈ نہیں لگایا اس کا. یہ وہ پہلا تجربہ تھا جو اللہ کے رسول کو ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن سلام فرمانے لگے اے جماعت یہود اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم لوگ جانتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر تشریف لائے ہیں. لیکن یہودیوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم جھوٹ کہتے ہو. بہرحال یہ واقعہ تو آپ نے سن لیا. یہ پہلا تجربہ بالکل اولین دور میں ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہود کی بہتان تراشی، حسد، بغض، تعصب، عناد، دشمنی کی وجہ سے. یہ ذکر مکمل ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو تین گروہ یہاں پر آباد ہیں، صحابہ کرام، پھر عرب کے قبائل اوس و خزرج جن میں عبداللہ بن ابئی کا ذکر بھی آیا، اور تیسرا یہود کا گروہ جن کے تین قبائل تھے اور جن کا تھوڑا سا تذکرہ ہمارے سامنے آیا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند ابتدائی اقدامات کیے اس معاشرے میں ایک نئے معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے. صحابہ کرام جو کہ موجود ہیں، انصار بھی ہیں اور مہاجرین بھی ہیں، ان کا ایک نیا معاشرہ اس معاشرے میں ترتیب دینے کا آغاز فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابتدائی بنیادی طور پر تین اقدامات اللہ کے رسول نے کیے صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر ایک، مسجد نبوی کی تعمیر. نمبر دو، صحابہ کرام کے درمیان مواخات کا رشتہ. اور نمبر تین، ابتداءً یہود کے تین قبیلوں سے معاہدات. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں. آئیے اس کا تھوڑا سا ذکر کریں. مسجد نبوی کی تعمیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور اس کے لیے وہی جگہ منتخب فرمائی جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی. اس زمین کے مالک دو یتیم بچے تھے. آج بھی مسجدیں بنا لی جاتی ہیں نا، بنا بھی لی جاتی ہیں، بڑھا بھی لی جاتی ہیں، جگہ پہ قبضے بھی کر لیے جاتے ہیں. یہ زمین بھی ایسی تھی کہ قبضہ کرنا ممکن تھا. کس کی تھی؟ دو یتیم بچوں کی. آپ نے ان سے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہو گئے. اسلام میں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں کہ اللہ کے نام پر ہی صحیح، اللہ کی بندگی کے لیے عبادت، نماز کی ادائیگی ہی صحیح، اس بنیاد پر بھی قبضہ کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. یہ تمام مفتیان کرام کا فتویٰ موجود ہے. لیکن اگر مذہبی طبقات میں سے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں تو حرام کام کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں بہت بڑا، ظلم کر رہے ہیں بہت بڑا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتاً وہ مسجد خرید، اس کی ادائیگی کروائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک، اور نمبر دو، اس مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ خود بنفس نفیس شریک تھے. یہ ٹیم ورک، یہ ہے مینجمنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسا نہیں کہ آرڈر دیتے تم کام کرو میں آرام سے بیٹھا ہوں، نہ، امیر جماعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بنفس نفیس موجود ہیں. اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے، بس تو انصار کی بھی مغفرت فرما اور تو مہاجرین کی بھی مغفرت فرما. بہرحال یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے مل کر مسجد نبوی کو تعمیر کیا. اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے، دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئیں، چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے اور کھجور کے تنوں کے کھمبے بنا دیے گئے. زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئیں، تین دروازے لگائے گئے، قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی، چوڑائی بھی اتنی یا اس سے کچھ کم تھی، بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے، جو کتنے بڑے تھے، وہ حجرے اتنے بڑے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی صحابی ہاتھ بلند کریں تو وہ چھت پہ جا کے لگ جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وہ حجرے کتنے بڑے تھے کہ کبھی آپ قیام اللیل میں سجدے میں ہوتے تو میں آرام کر رہی ہوتی، سو رہی ہوتی، میں اپنی ٹانگ کو سیدھا کھڑا کر لیتی، جب آپ سجدے سے اٹھ کر قیام میں چلے جاتے تو میں اپنی ٹانگ کو سیدھا کر لیتی۔ یہ محل کتنے بڑے تھے، بی بی زینب کا نکاح ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب ولیمہ ہوا تو بی بی زینب نے چادر اوڑھ لی اور ایک کونے میں بیٹھ گئی جا کر، اور اسی کمرے میں لوگ آ رہے ہیں کھانا کھا رہے، وقت زیادہ لگا دیا تو قرآن میں ٹوکا گیا سورہ احزاب میں، زیادہ وقت نہ لگایا کرو نبی کے گھر میں، تکلیف ہو جائے گی۔ خاتون اول، فرسٹ لیڈی، چادر اوڑے منہ کیے بیٹھی ہے دیوار کی طرف، اور اس کائنات کی عظیم ہستی کا ولیمہ اس چھوٹے سے حجرے میں ہو رہا ہے، کیونکہ دوسرا کمرہ نہیں کہ زینب کو آنے جا کے بٹھا دیں، اتنا بڑا محل تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو مسجد کے بازو میں چند مکانات یعنی حجرے بھی تعمیر کیے، جن کی دیواریں کچی اینٹ کی تھیں اور چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخ اور پتوں سے بنائی گئیں۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کے مکمل ہو جانے کے بعد آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے یہی منتقل ہو گئے۔ آگے لکھتے ہیں کہ مسجد صرف نماز ہی کی ادائیگی کے لیے مخصوص نہ تھی، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات اور ہدایت کا درس حاصل کرتے تھے، ایک محفل تھی جس میں مدتوں جاہلی کشاکش و نفرت اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل محبت سے مل جل رہے تھے۔ یہ ایک مرکز تھا جہاں سے اس ننی سی ریاست کا سارا نظام چلایا جا رہا تھا اور مختلف قسم کی مہمات بھیجی جا رہی تھیں۔ علاوہ ازیں اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی، جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس منعقد ہوا کرتے تھے۔ مسجد نبوی 24 گھنٹے کا استعمال تھا، مزید باتیں ایڈ کر رہا ہوں۔ وہیں اصحاب صفہ کا چبوترہ ہے کہ جہاں باقاعدہ دین کی تعلیم کا انتظام ہوتا تھا۔ اسی مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے فجر کے بعد اور ان کے خوابوں کے متعلق پوچھتے دیگر باتیں کرتے تھے۔ اسی مسجد نبوی میں انفاق فی سبیل اللہ کے لیے مال جمع ہوتا تھا۔ اسی مسجد نبوی میں قتال کے مراحل کی تیاریوں کا کچھ مظاہرہ اور ڈیمونسٹریشن اور ایکسرسائزز کی جاتی تھیں۔ اسی مسجد نبوی میں نجران کا ایک ڈیلیگیشن آیا عیسائیوں کا، تو اس کو ٹھہرایا گیا کونے میں اور ان سے ڈائلاگ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی مسجد نبوی میں مسافروں کو ٹھہرایا جاتا تھا۔ اسی مسجد نبوی میں نکاح کی تقریب کا انعقاد ہوتا تھا۔ اسی مسجد نبوی میں کبھی ولیموں کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ اسی مسجد نبوی میں عدالت بھی لگتی تھی۔ اسی مسجد نبوی میں کچھ لوگوں کو کبھی قید کی خاطر رکھا بھی جاتا تھا۔ اسی مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صحابہ کرام سے مشورے کیا کرتے تھے۔ 24 گھنٹے کا استعمال تھا اس مسجد نبوی کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ کچھ اس کا نظارہ باہر کے ممالک میں اسلامک سینٹرز میں ہوتا ہے، کچھ جہاں مسلمان مائنورٹی میں ہے نا، صحیح، تو وہیں اسٹوڈینٹس ہیں ان کے لیے وقت مخصوص ہے کاؤنسلنگ کے لیے، وہیں رشتے طے کرنے کے لیے بات چیت کے لیے لوگوں کو بٹھا لیا جاتا ہے، وہیں ایک لائبریری بنا دی جاتی ہے، وہیں نیٹ وغیرہ کی ریسورسز یا ملٹی میڈیا ریسورسز پرووائڈ کر دی جاتی، وہیں نماز بھی ہو رہی، وہیں تقریبات بھی ہو رہی۔ یہ جو کانسیپٹ کسی درجے میں غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں میں ہے، یہ قریب قریب وہ تصور ہے کہ مسجد کا استعمال 24 گھنٹے کا ہونا چاہیے۔ تو یہ چند اشارے مسجد نبوی سے ہمیں حاصل ہوئے۔ پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر، مگر وہ صرف نماز کی ادائیگی نہیں بلکہ مسلمانوں کا پورا ایک مرکز تھا جس سے 24 گھنٹے کی ان کی زندگی جڑی ہوئی تھی۔ یہ پہلا قدم اٹھایا معاشرے کے نئے معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. دوسرا کام آپ نے کیا کیا جس کو مواخات کا رشتہ کہتے ہیں, اخن کہتے ہیں بھائی کو, مواخات بھائی چارہ, برادرہڈ, یہ آپ نے دوسرا اسٹیپ لیا مدینہ طیبہ میں اپنے ان صحابہ کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ طے کیا مواخات کے اعتبار سے. کل 90 آدمی تھے, آدھے مہاجرین آدھے انصار, اور بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے غمخوار اور موت کے بعد نسبی قرابت داروں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. جنگ بدر تک تو یہ حکم جاری رہا, مگر پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ انفال میں تفصیل عطا فرمائی, جس کا حاصل یہ ہے کہ اولو الارحام بعضهم اولى ببعض, کہ نسبی تعلق رکھنے والے وہ یا رحمی رشتے رکھنے والے وہ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. تو پھر وہ وراثت کا معاملہ خونی رشتے تک محدود کر دیا گیا, مگر بھائی چارے والا معاملہ تو قیامت تک اہل ایمان کے درمیان جاری رہنا چاہیے. تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 90 افراد, 45 انصار اور 45 مہاجرین, ان کا رشتہ طے کیا, اور ان کی اس رشتے کی بنیاد رنگ, نسل, زبان, علاقہ وغیرہ نہیں تھا, بلکہ اصل بنیاد وہ ایمان کے رشتے کی بنیاد تھی. بخاری شریف میں تفسیر آتی ہے کہ جب مدینہ طیبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا. اس کے بعد حضرت سعد نے عبد الرحمن سے کہا, انصار میں میں سب سے زیادہ مالدار ہوں, آپ میرا مال دو حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں, اور میری دو بیویاں ہیں, آپ دیکھیں جو زیادہ پسند ہو, ابھی پردے کے احکامات نہیں آئے تھے, آپ دیکھیں جو زیادہ پسند ہو مجھے بتائیں, میں اسے طلاق دے دوں اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں. عبد الرحمن بن عوف نے کہا رضی اللہ عنہ, اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے, آپ لوگوں کا بازار کدھر ہے؟ لوگوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتایا, کیونکہ تجارت کس کے ہاتھ میں تھی؟ یہود کے ہاتھ میں. وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا, اس کے بعد وہ روزانہ جاتے, پھر ایک دن آئے تو ان پر زردی کا اثر تھا کچھ خوشبو وغیرہ کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے؟ کہا میں نے شادی کر لی. آپ نے فرمایا عورت کو مہر دیا؟ ہاں ہاں, کچھ سوا تولے کے لگ بھگ سونا یہ مہر مقرر ہوا. دو باتیں اس میں, ایک انہوں نے بس اتنا کہا مجھے مارکیٹ دکھا دو, اللہ نے فہم دیا تھا, تجارت شروع کر دی, اور دوسرا یہ جو شادی ان کی ہوئی انہوں نے اللہ کے رسول کو بھی بعد میں بتایا. ہمارے ایک ایشو ہے نا, ذرا تنظیمی ساتھی توجہ سے سن لیں, اور دینی ساتھی بھی ہوتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ, فلاں بزرگ سے ہم نے نکاح پڑھوانا ہے, فلاں عالم سے نکاح پڑھوانا ہے, فلاں مدرس سے. ہاں سہولت کے ساتھ ہو تو منع بھی نہیں, لیکن لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں جی فلاں سے نکاح پڑھوانا ہے. وہ فلاں کہتے ہیں بھیا اگر میں مر گیا تو نکاح نہیں پڑھوائیں گے آپ. صحابہ کرام نے اس کو بھی بتنگڑ اور ایشو نہیں بنایا. صحابہ کرام کے لیے نکاح پڑھانے کے حوالے سے عام ترین شخصیت کون ہو سکتے تھے؟ کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بلائے لے, وہ تو دیکھا بھائی یہ کیا عبد الرحمن کا پھیرا نکاح ہو گیا, اور اللہ کے رسول نے بھی نہیں فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا تم نے, بات سمجھ رہے, یہ نہیں فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا. تو یہ کہ نکاح کا معاملہ کوئی بتنگڑ نہیں ہے, نہیں تھا, ہم نے بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ہمیں آسانی اور سادگی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. پر یہ ایک مثال ہے, میرا مال آدھا لے لیں, دو بیویاں ایک آپ اس سے نکاح کر لیجیے گا, میں طلاق دے دوں عدت کے بعد, اس قدر یہ بھائی چارے کا معاملہ بڑھا ہے. پھر اس معاشرے کی جو تربیت کر رہے تھے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا ذکر بھی آگے آئے گا. پھر لکھا ہے کہ باقاعدہ ایک تحریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی, کہ جس میں یہ تھا کہ یہ تحریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قریشی, یسربی اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہونے اور جہاد کرنے والے مؤمنین اور مسلمانوں کے درمیان, یعنی باقی گروہ کے مقابلے میں اب یہ جماعت ہے. اس تحریر میں کئی شقیں لکھی ہوئی ہیں, 15 کے قریب, میں 3-4 آپ کو سنائے دیتا ہوں. یہ سب لوگ, یہ قریشی, یسربی, یہ سب لوگ اپنے ماں سوا انسانوں سے الگ امت ہیں, باقی الگ ہیں اور یہ الگ ہیں ایمان کے رشتے کی بنیاد پر. لکھا ہے کہ مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا, یعنی ایک کی جنگ ان مسلمانوں میں سے سب کی جنگ ہوگی. اسی طرح لکھا ہے کہ تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹایا جائے گا۔ 15 شقیں میں نے 3 آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ ان کو ایک الگ امت قرار دیا، اور ان کی خوشی کو ایک دوسرے کی خوشی، ان کی غمی کو ایک دوسرے کی خوشی، ان کی جنگ کو ایک دوسرے کی جنگ قرار دیا گیا۔ اور اصل اصول کیا ہے؟ ان سارے معاملات میں جہاں اختلاف ہوگا فیصلہ کریں گے کون؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب وہ تفصیلات انہوں نے آگے بیان کی ہیں کہ جس کا اثر اس معاشرے کے لوگوں پر پڑا، ایک وہ لوگ تھے یہود ان کو چھوڑیں، ایک عرب قبائل ان کو چھوڑیں، یہ جو معاشرہ تشکیل پا رہا ہے ان صحابہ کرام کا، مہاجرین اور انصار کا، رسول اللہ کی تعلیمات کے اور تربیت کے ہاتھوں، اس کے چند نظارے کیا ہیں؟ مثلا ایک صحابی آپ سے پوچھتے ہیں کون سا اسلام بہتر ہے، آپ فرماتے ہیں کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، چاہے وہ جان پہچان والا ہو یا نہ ہو۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں مجھے ایمان لے آئے تھے کہ میں مدینہ آیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو اچھی طرح جان گیا یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر عبداللہ بن سلام کہتے ہیں پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمائی وہ یہ ہے، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات میں جبکہ لوگ سو رہے ہوں نماز ادا کرو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے محفوظ اور مأمون نہ ہو۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سارے ایمان والے ایک شخص واحد کی طرح ہیں، اگر اس کی ایک آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، اے اللہ کے بندے بھائی بھائی بنو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ اوپر چھوڑے رہے، ناراضگی کی اجازت 3 دن سے زیادہ کی نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ فرمایا وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والے پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ فرمایا مسلمان سے گالم گلوچ کرنا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ فرمایا راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹانا صدقہ ہے اور یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ فرمایا جو کسی مسلمان کو لباس پہنا دے اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا، جو کسی بھوکے مسلمان کو کھلائے اللہ اسے جنت کا پھل کھلائے گا، جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور یعنی پاکیزہ شراب پلائے گا۔ فرمایا کہ آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے ہو، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو پاکیزہ بول ہی بولو، اچھی بات ہی بولو، اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ یہ وہ ہدایات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو صحابہ نے صرف سنا نہیں بلکہ اپنے عمل کے اندر ان کو جاگزی کیا، جس سے اس تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب بھی برپا ہوا، اور اس عظیم ترین انقلاب کو برپا کرنے والوں کا ایک انتہائی پاکیزہ معاشرہ وجود میں آ گیا۔ درود شریف پڑھ لیں پر تباہ، پھر آگے پڑھتے انشاءاللہ۔ جی یہ دوسری بات ہوئی مدینہ منورہ آنے کے بعد، پہلا ایک قدم آپ کا مرکز کی تعمیر مسجد نبوی، اور دوسرا قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے درمیان یہ مواخات کا رشتہ۔ اس کے متعلق ایک بڑی پیاری بات یہاں درج کی انہوں نے لکھی ہے، لکھتے ہیں کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اخلاقیات بلند کی، ان کی خداداد صلاحیتوں کو عروج بخشا اور انہیں بلند ترین اقدار اور کردار کا مالک بنایا، یہاں تک کہ وہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد فضل و کمال کے سب سے بلند چوٹی کا نمونہ بن گئے۔ انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت انہی صحابہ کرام کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ گزرے ہوئے یعنی مردہ لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کب بہک جائے بھٹک جائے، مگر جو جا چکا اس سے اب بہک جانے کا اندیشہ نہیں ہے۔ تو زندوں کے مقابلے میں مردوں کی اتباع یہ سیف ہے، صحیح ہے اور محفوظ ہے۔ آگے فرماتے عبداللہ بن مسعود کے اس قول کے نتیجے میں وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اس امت میں سب سے افضل، سب سے نیک دل، سب سے گہرے علم کے مالک، سب سے زیادہ بے تکلف۔ اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا، لہذا ان کا فضل پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور جس قدر ممکن ہو ان کی اخلاق اور سیرت سے تمسک کرو۔ تمسک چمٹ جانا، کیونکہ وہ لوگ ہدایت کے صراط مستقیم پر تھے۔ تھوڑا اس میں اور اضافہ کروں گا، جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں دوسرے حصے میں خطبے کے، خیر القرون قرنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین دور تمام ادوار میں میرا دور ہے، اور آپ کے دور میں کون تھے آپ کے ساتھ؟ صحابہ کرام۔ قرآن اور سنت کی تعلیمات پر مبنی پہلا باقاعدہ معاشرہ جو وجود میں آیا وہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا۔ یہ وہ معاشرہ جس کی تربیت خود بنفس نفیس رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو ان سے جو کچھ ملے اس پر عمل کرنا ہی صحیح تر ہوگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کہتے ہیں کہ صحابہ کی مجلس میں جا کر بیٹھنا پڑے گا اور زانوے تلمس یعنی شاگرد بن کر بیٹھ کر سیکھنا پڑے گا کہ کتاب و سنت کی صحیح تر تعبیر اگر اولاً کسی نے سمجھی تو وہ اللہ کے رسول کے یہ مقدس صحابہ ہیں جن کی تربیت رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمائی۔ کہاں یہ بات اور کہاں ایک وہ طبقہ کہ جو صحابہ کرام پر لان تان کرتا ہو، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہو، یا وہ ہمارے سیکولر مائنڈیڈ طبقہ جو صحابہ کرام کی اقوال کو، صحابہ کرام کے ورڈکٹس کو، صحابہ کرام کے فیصلوں کو، وہ تو انسان ہی تو تھے، کیا ہے ایسی بات، ہم بھی کچھ بات کر سکتے ہیں ان کے مقابلے میں، ان کے پیرلل۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ کہاں اللہ کے رسول یہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی روایت میں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت پر عمل لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت پر عمل لازم ہے۔ کہاں اللہ کے رسول یہ فرمائیں، ابو داؤد ہی کی روایت، بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے تھے، اس امت میں 73 بنیں گے، ایک نجات پائے گا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ گروہ نجات پائے گا جو اس طریقے پر ہو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور کہاں کوئی اپنے ایمان کو ہلاکت میں ڈالے، خطرے میں ڈالے، جب وہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرے، زبان درازی کرے، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ اور اللہ کے نبی کے مقدس صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے اور ان کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی عمل بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دوسرا معاملہ ہوا مواخات کا رشتہ، بھائی چارے کا رشتہ انصار اور مہاجرین کے درمیان۔ تیسری بات جو ابتداءً مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی وہ تھا یہود کے ساتھ معاہدہ۔ اس معاہدے کو سیرت کی کتابوں میں نقل بھی کیا گیا، ہم تھوڑا پڑھ بھی لیں گے اس کو، لیکن آج کل ہمارے دور میں اس کو بڑا مس کوٹ کیا جاتا ہے، یہ بات آگے ذکر کروں گا، لیکن پہلے اس واقعے کی یا اس معاہدے کے حوالے سے تھوڑی تفصیل کو جان لیں۔ ابھی مسلمانوں سے انہوں نے کھلم کھلا، یہود نے، کیونکہ کوئی مہاجرائی اور جھگڑا نہیں کیا، پس پردہ تو ان کی حرکتیں تھیں، مگر باقاعدہ کوئی ابھی کھلم کھلا علی الاعلان کوئی مہاجرائی کا معاملہ انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا جس میں انہیں دین و مذہب اور جان و مال کی مطلق آزادی دی گئی تھی، اور جلا وطنی، ضبطی جائیداد یا جھگڑے کی سیاست کا کوئی رخ اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کی کچھ دفعات ہیں، اس کو میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں، مدینہ پیکٹ بھی کہتے ہیں، جہاں آپ اور آپ کے صحابہ کی جماعت ہے اور یہود کے ان قبائل سے معاہدہ ہوا ہے۔ اس کی بھی چند دفعات میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ مثلا لکھا ہے کہ یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے، اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی ایک فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے۔ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا۔ جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے، یہ کب ہے؟ اگر جنگ ہو جائے تو۔ جو کوئی یثرب پر دھاوا بول دے اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا، وغیرہ وغیرہ کی چند شقیں لکھی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 52 شقیں تھیں اس معاہدے کی، میثاق مدینہ جسے کہا جاتا ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول کی دور اندیشی کیا تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہلو کو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ کھولا ہے. ان کی جو مشہور سیریز ہے منہج انقلاب نبوی کے نام سے 11 لیکچرز جو کتابی شکل میں چھپی ہوئی بھی ہے 1983-84 کے لیکچرز, اور اس کا ایک چھوٹا ورژن ہے بہت چھوٹا ایک کتابچے میں 2.5 گھنٹے کا ڈی وی ڈی ہے رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو گفتگو ہے خواہ وہ منہج انقلاب نبوی کے مفصل خطابات ہوں یا رسول انقلاب کا طریق انقلاب کا مختصر 2.5 گھنٹے کا خطاب ہو, اس میں ڈاکٹر صاحب نے سیرت النبی کے انقلابی تصور کو اجاگر کیا ہے اور اس کا جو فلسفہ سیرت ہے اس کو بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب معاہدے کیے اور کب معاہدے ختم کیے وہ بھی بیان کیا ہے. کیے تو وجہ کیا تھی, ختم کیے تو وجہ کیا تھی, اس کو بھی ڈاکٹر صاحب نے ڈسکس کیا ہے. اور ایک بہت خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے بیان کی اس مقام پر, وہ یہ ہے کہ ابھی ایک بڑا دشمن ہے کون, وہ قریش, وہ جان تھوڑی چھوڑیں گے ابھی مشرکین مکہ. اس کا بیان ابھی آگے آ رہا ہے, کچھ تفصیلات ایک دو باتیں ایسی ہیں گی شاید ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہوں. ابھی وہ بڑا دشمن سر پہ سوار ہے, اس لیے ابھی یہاں ٹھکانہ تو مل گیا نا, اوس اور خزرج میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں جو انصار مدینہ, ٹھکانہ تو مل گیا, یہاں پر ایک معاشرہ بھی تشکیل پا رہے, تو ابھی اندرونی طور پر تو اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرو, اندرونی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرو تاکہ باہر کے بڑے دشمن اگر وہ حملہ آور ہو تو اس سے نمٹنا آسان ہو سکے. یہ دور اندیشی تھی پولیٹیکل لیول پر بھی رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو مدینہ کی انٹرنل کنسولیڈیشن کے لیے, اندرونی استحکام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ان تینوں قبیلوں سے معاہدے کیے. پھر یہ بات اس کتاب میں نہیں ہے, یہ ڈاکٹر اسرار ہی بیان کر سکتے ہیں, اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. انقلابی تصور کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشن کلیئر تھا, مشن پہلے دن سے دے دیا گیا, بالکل شروع میں وہی آ گئی تھی, پڑھ چکے ہم لوگ اسی سیرت کے مطالعے میں سورہ مدثر, قم فانذر وربک فکبر, کھڑے ہو جائیے خبردار کیجئے اللہ کے عذاب سے اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے. یہ اولاً مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا تھا, چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشن وعدے تھا, مکے کے 13 برس جماعت مضبوط کی ہے, رب کا حکم آیا تو ہجرت کرائی, اب اس معاشرے کو تشکیل دے رہے ہیں, جماعت اور مضبوط کر رہے ہیں, پھر آگے اجازت آئے گی قتال کی تو جنگ بھی ہوگی, مگر ابھی کنسولیڈیشن ضروری ہے تاکہ بڑے دشمن سے نمٹنا آسان ہو. مگر یاد رکھیے اگر ہم سیرت میں پڑھ رہے ہیں کہ معاہدے کیے ہیں تو سیرت ہی ہمیں بتاتی ہے کہ معاہدے ختم بھی ہوئے ہیں, اور سیرت ہی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر معاہدے ختم ہوئے اور معاہدہ کرنے والے کفار کہتے جی دوبارہ کر لیں تو آپ کہتے ہیں اب معاہدہ نہیں ہوگا, صلح حدیبیہ ہو گئی, جھک کر ہوئی, مگر جب 1.5 سے 2.5 برس میں خلاف ورزی ہوئی اور ابو سفیان جو بعد میں ایمان لائے تھے آگے کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رینیو کر لیتے اس کو, کہا نو وے ایٹ آل, اب صلح نہیں ہوگی, یہ کیوں نہیں بیان کرتے. مشرف نے بھی کہا, ہر آج ہمارا سیکولر مائنڈیڈ آدمی کہتا ہے ہمیں یہود سے معاہدے کرنے چاہیے, ہمیں انڈیا کے مشرکوں سے معاہدے کرنے چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں کرو کرو, ٹھیک ہے دلیل کہاں سے لا رہے ہو, دیکھیے اللہ کے رسول نے معاہدے کیے تھے, مشرکین مکہ سے صلح حدیبیہ کی تھی, ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے معاہدے کیے تھے, کس سے, یہود سے کیے تھے نا, دلیل کہاں سے لا رہے ہو, سیرت سے, تو اگلی بات بھی تو بیان کرو کہ سن 2 ہجری میں بدر کے بعد بدو قینقہ کے خلاف اقدام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, نکال باہر کیے ان کو مدینہ طیبہ سے, اور سن 4 ہجری میں سورہ حشر میں اس کا بیان ہے بنو نذیر کے خلاف آپ نے اقدام کیا, شدید ان کی جگ ہسائی ہوئی, بھاگنا پڑا ان کو. سن 5 ہجری میں احزاب کے بعد بنو قریظہ کے خلاف آپ نے اقدام کیا اور شدید ترین اقدام کیا, ان کے جوانوں کی گردنیں اڑائی گئیں, سینکڑوں لوگ قتل کیے گئے. یہ بھی تو بتاؤ نا, یہ کیوں نہیں بتاتے ہو کہ معاہدے ختم ہوئے تو ختم کر دیے, اقدام کیا ان لوگ کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ کیوں نہیں بتاتے, صلح حدیبیہ کا تو بتاتے ہو, صلح حدیبیہ میں جب ان لوگوں نے گڑبڑ کی اور اب ابو سفیان آ رہے ہیں کہ بھئی رینیو کر لیں, آپ کہتے ہیں نہیں ہوگا رینیول, یہ کیوں نہیں بیان کرتے. اور جب دلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لا رہے ہو تو یہ بھی تو بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کا مشن کیا تھا, کیا تمہارا مشن اللہ کے دین کی خدمت ہے, کیا تمہارا مشن اللہ کے دین کا غلبہ ہے؟ اگر آج تمہارا مشن یہ ڈکلیئرڈ ہو اللہ کے دین کا غلبہ تو چلو ہندوؤں سے بھی معاہدہ کرتے اور دعوت دیتے جا کر ان کو، چلو ہندو یہود سے بھی معاہدہ کرتے اور ڈبیٹ کرتے ان کے ساتھ بھی. لیکن کیا آج ہمارا یہ حکمران طبقہ، یہ سیکولر مائنڈیڈ طبقہ یہ تسلیم کرے گا؟ اس کے گلے سے بات اترے گی کہ اس کے نزدیک بھی دین کا غلبہ مقصود ہے ہی نہیں؟ تو جب دین کا غلبہ مقصود نہیں تو سیرت النبی مقصود نہیں، اور جب سیرت النبی مقصود نہیں ہے تو سیرت کی ایک بات کو لے کر اپنے مفادات کے لیے کوٹ کرنا یہ بددیانتی ہو جائے گی. مس کوٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو، اگلی بات نہیں بتاتے ہیں، اور جو اسٹریٹجی اللہ کے رسول کی 23 برس کی تھی اس کو سامنے رکھ کر نہیں بتاتے اپنے مفادات کے لیے، تاکہ تمہاری تجارت کھل جائے انڈیا کے ساتھ، تمہیں امن کی آشا مل جائے، تمہیں کچھ مفادات میسر آ جائیں، تمہیں تمہارے یہوں سے تعلقات استوار ہو جائیں، تو امریکہ کی آشیرواد کے ساتھ تمہاری کرسیوں کی مضبوطی کے لیے تمہیں یہود کی بھی آشیرواد مل جائے. تمہارے دل کے اندر یہ چور موجود ہے، اس دل کے چور کی خاطر اس دنیا کی عارضی دولت منصب اقتدار کرسی اختیار کے خاطر اللہ کے رسول کی سیرت کا غلط حوالہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس سے ہمیں نفرت ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں. ورنہ اگر ڈکلیئرڈ گول اللہ کے دین کا غلبہ، تو اسٹریٹجی کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے بھی معاہدہ کیا ہے اور مشرکین مکہ سے بھی کیا، مگر مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معاہدات کیے ہیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ تیسری بات ہوئی مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آنے کے بعد. اولین تین یہ باتیں، مرکز کا قیام اور بھائی چارے کا قیام مسلمانوں کے درمیان اور معاہدہ اور یہود سے معاہدے، یہ اسٹریٹجکلی بڑے تین اہم اقدامات تھے جو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اختیار کیا. اب کچھ ذکر انہوں نے کیا ہے کہ قریش کی طرف سے فتنہ انگیزیاں اور عبداللہ بن ابی کے ساتھ ان کی خط و کتابت. ظاہری بات ہے وہ آرام سے تھوڑی بیٹھ سکتے تھے قریش کے لوگ، کہ ایک تو چلے بھی گئے اور وہاں جا کے ان کو اتنا بیس میں اثر آ جائے کہ لمبا چڑھنا دوڑے، اور صحیح سوچ رہے تھے وہ لوگ. اس کا ان لوگوں کو خطرہ ہوا، چنانچہ مشرکین مکہ نے مکہ میں رہ کر بھی چھوڑا نہیں اس معاملے کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف فتنہ انگیزی کی. چنانچہ ان لوگوں نے عبداللہ بن ابی کو، جو ابھی تک کھلم کھلا مشرک تھا، اس کی اس حیثیت کی بنا پر جو ایک انصار کا ایک سردار ہے، خط لکھا، اور خط میں دو ٹوک الفاظ یہ ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو، ہمارے ایک آدمی کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر یورش کر کے، یعنی حملہ کر کے، آپ کے سارے مردان جنگی یعنی لڑنے والے لوگوں کو قتل کر دیں گے اور آپ کی حرمتوں کو، آپ کی عورتوں کی حرمت کو پامال کر ڈالیں گے. اب دیکھیں کتنی دور رس نگاہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ چھوڑیں گے نہیں، یہ حملہ آور ہوں گے. اس لیے مدینے کا انٹرنل کنسولیڈیشن، مدینے کو اندر سے مضبوط کرنا ضروری سمجھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ خط ملا عبداللہ بن ابی کو تو اپنے مشرک بھائیوں کے حکم کی تعمیل کے لیے کھڑا ہوا، اس لیے کہ وہ پہلے سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رنج اور کینہ لیے ہوئے بیٹھا تھا. اور وہ کینہ کیا تھا؟ وہ سمجھتا تھا کہ میری بادشاہت کو انہوں نے ہی چھینا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. چنانچہ یہ بھی معاملہ ہوا تو یہ اپنے بت پرست رفقا کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہوا، اور لوگ جمع ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے، تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو. مراد ہے کہ تمہارے اپنے لوگ بھی تو مجھ پر ایمان لے آئے، اپنوں کا ہی خون بہانا چاہتے ہو. یہ بات سن کر وہ لوگ بکھر گئے. عبداللہ بن ابی ابھی تو باز آ گیا کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے، مگر آئندہ کے لیے اس نے طے کیا کہ وہ کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، اور حتیٰ کہ ہر موقع پر شر اور فساد کی آگ کو بھڑکانے کی وہ کوششیں کرتا رہا. یہ وجہ ہے کہ قرآن حکیم کھلے کفار کے مقابلے میں یہود کا ذکر زیادہ کرتا ہے. کیوں؟ یہ اندر ہی اندر سے اسلامی جماعت کو نقصان پہنچاتے ہیں، دراڑے ڈالتے ہیں، اور یہ زیادہ خطرناک بات ہوا کرتی ہے. پھر ادھر مکہ مکرمہ میں کیا ہوا؟ مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند کر دیا گیا. اس کے واقعے میں ایک بات لکھی ہے وہ بھی سن لیتے ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لے گئے کیونکہ ملک بھر سے لوگ آتے تھے اور امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے. انہوں نے امیہ سے کہا میرے لیے کوئی خلوت کا وقت دیکھو, خلوت یعنی تنہائی, اور ذرا دیکھو میں بیت اللہ کا طواف کر لوں. امیہ دوپہر کے قریب انہیں لے کر نکلا تو ابو جہل سے ملاقات ہوئی. اس نے امیہ کو, یہ امیہ بن خلف کون ہے؟ حضرت بلال کا سردار جو تھا. اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا ابو صفوان تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ اس نے کہا امیہ نے, یہ سعد ہیں, سعد بن معاذ. ابو جہل نے سعد کو مخاطب کر کے کہا اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے اطمینان سے طواف کر رہے ہو حالانکہ تم لوگوں نے بے دین قسم کے لوگوں کو پناہ دے رکھی معاذ اللہ, اور یہ زعم رکھتے ہو کہ ان کی نصرت اور اعانت بھی کرو گے. سنو اللہ کی قسم اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے. اس پر سعد رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند کہا سن اللہ کی قسم اگر تو نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ گرا ہوگی, یعنی اہل مدینہ کے پاس سے گزرنے والا تیرا تجارتی راستہ. یہ بڑی زبردست دھمکی انہوں نے دی. آج بھی دنیا کی اقوام کا بڑا مسئلہ وہ معاش کا مسئلہ ہے, اور عربوں کی تجارت چلتی تھی آپ کو معلوم ہے, خاص طور پر قریش مکہ ان کی تجارتی قافلوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. لیلاف قریش ایلافہم رحت الشتاء والصیف, سارے عرب بر میں جو ہے وہ لوٹ مار ہوتی تھی مگر ان کے قافلوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. قرآن نے انعام گنوایا ان کو, فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. خوف سے تمہیں نجات دی اللہ نے, اللہ کا شکر کرو اس گھر کے رب کی عبادت کرو کہ تم اس کعبے کے متولی بنے بیٹھے ہو, تمہارے اس منصب کی وجہ سے تمہارے قافلوں کو کوئی لوٹتا نہیں عرب بھر کے اندر. پورے عرب میں لوٹ مار ہوتی ہے مگر تمہارے قافلوں کو کوئی لوٹتا نہیں ہے. یہ دھمکی دی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو, اور یہی وہ بات تھی جو آگے ایک اقدام کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار بھی کیا ہے, وہ آگے چل کر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. یوں مسجد حرام کا دروازہ مسلمانوں کے لیے بند کیے جانے کی دھمکی بھی ان مشرکین کی طرف سے آ گئی. پھر قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا, یہ خطوط کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور یہ افراد جو آتے رہتے ہیں ان کے ذریعے بھی, کہ تم مغرور نہ ہونا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکل گئی. مہاجرین کو دھمکی بھجوائی انہوں نے, وہ مہاجرین جو اب کہاں آباد ہیں مدینہ طیبہ میں, ان کو دھمکی بھجوائی کہ تم مغرور نہ ہونا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے, ہم یثرب ہی پہنچ کر تمہارا ستیہ ناس کر دیں گے. استغفر اللہ, یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے خلاف اقدام کریں گے. پھر سوچئے کتنی دورس نگاہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اندرونی معاملے کو مستحکم کرے تاکہ باہر کے آنے والے دشمن کو نمٹنا آسان ہو سکے. اب یہ محض دھمکی نہیں تھی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیریس لیا, اور آپ کو قریش کی چالوں کا برے ارادوں کا علم ہوا, چنانچہ آپ یا تو جاگ کر رات گزارتے یا صحابہ کرام کے پہرے میں سوتے. اسباب کے تحت یہ سب کچھ اللہ کے رسول نے بھی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں توکل اللہ کی ذات پر. ایک رات رسول اللہ جاگ رہے تھے, حضرت عائشہ فرماتی بخاری مسلم کی روایت, آپ نے فرمایا کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرا دیتا. ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار سنائی پڑی. آپ نے پوچھا کون؟ فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کرنے لگے میرے دل میں آپ کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ کے یہاں پہرا دینے کے لیے آ گیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. یہ بھی یاد رہے کہ پہرے کا انتظام بعض راتوں کے ساتھ مخصوص نہیں تھا بلکہ مسلسل اور دائمی تھا. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا جاتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت آ گئی واللہ یعصمک من الناس. اے نبی اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں کے مقابلے میں. تب آپ نے لوگوں سے کہا کہ واپس چلے جاؤ, اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ فرما دیا, اب پہرا ختم ہو گیا بس. لیکن اس سے پہلے آپ نے اسباب کے تحت ان باتوں کو اختیار فرمایا ہے. تو یہ وہ باتیں جو مزید ہمارے سامنے آئیں کہ قریش کی طرف سے دھمکیاں, قریش کی طرف سے خطوط, مسجد حرام کا دروازہ بند کر دیا جانا, اور علل اعلان ان مہاجرین کو مکے سے جو ہے دھمکیاں بھجوانا، یہ وہ سارے حالات اور معاملات ہیں کہ جن کو سیریس لیا ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ مگر اس موقع پر اگلی بات کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے جنگ کی اجازت آ رہی ہے۔ چنانچہ سورہ حج کی آیت نمبر 39، جس کے متعلق بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ سفر ہجرت کے دوران نازل ہوئی، اور باقی فرماتے کہ ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی، بات ایک ہی ہے کہ اب نیا دور شروع ہو رہا ہے، اب صبر کے مرحلے ختم ہو رہے، اب قتال اور ٹکراؤ کا موقع بھی آئے گا۔ اب یہ موقع کہ جب وہ انٹرنل کنسولیڈیشن ہو رہی مدینہ طیبہ میں ایک ٹھکانہ میسر آ رہا ہے، تو اللہ رب العزت کی جانب سے ہاتھوں کو کھول دیا گیا اور قتال کی اجازت آئی۔ سورہ حج آیت نمبر 39 فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دے دی گئی۔ صحابہ نے ہاتھ باندھ کر رکھے تھے، قرآن کا حکم تھا سورہ نساء آیت 77 میں یہ بات آئی ہے کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو۔ صحابہ شہید ہو رہے تھے، بلکہ اول شہید ہونے والی تو ایک خاتون تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، مگر ابھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، صبر کا حکم تھا، مگر اب ہاتھ کھول دیے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی تھی انہیں بھی جنگ کی اجازت دے دی گئی، کیوں؟ کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ تعالی ان کی مدد کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ اجازت آئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس اجازت کے ساتھ ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آگئے ہیں تو سورۃ البقرہ نازل ہو گئی، اور سورۃ البقرہ میں قتال کا ذکر اور قتال کا حکم اور قتال کی فرضیت بھی آ گئی۔ یعنی ہجرت کے سفر کے دوران ایک رائے ہے کہ یہ اجازت آئی، اور ہجرت کے فوراً بعد سورۃ البقرہ بالکل شروع میں نازل ہوئی مدنی دور میں، وہاں قتال کی فرضیت آ رہی ہے، قتال کا حکم آ رہا ہے۔ مثلا سورہ البقرہ آیت نمبر 193، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، جنگ کرو ان لوگوں کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ کوئی بھی باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا، نظام پورے کا پورا اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یا سورہ البقرہ آیت 216 میں قتال کی فرضیت آئی، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے مگر وہ تمہیں ناگوار لگ رہی ہے، باقی پہ تفصیل آگے ہے۔ تو اجازت بھی آ گئی اور قتال کی فرضیت بھی آ گئی اور اس کی تفصیلات بھی آنا شروع ہو گئی مدنی دور میں سورۃ البقرہ میں، اور سورۃ البقرہ ہجرت کے فوراً بعد رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ جب یہ اجازت ملی تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو منصوبے اختیار کیے۔ یہاں بہت مختصر ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ ایک منصوبہ کیا تھا کہ جو قبائل، جو شاہراہ تھی ان کی تجارتی قافلوں کی، جس پر ان کے تجارتی قافلے چلتے تھے، جو راستہ تھا، اس شاہراہ کے ارد گرد یا دیگر قریبی علاقوں میں جو قبائل تھے ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کیے کہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو کم سے کم جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرو، ہمارا معاملہ قریش کا معاملہ اگر چلتا بھی رہا تو تم غیر جانبدار رہو گے۔ اور عربوں کے حوالے سے یاد ہے نا، ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ صفات کچھ ایسی تھیں ان لوگوں میں، صفات کچھ ایسی تھیں ان لوگوں میں جو ضروری تھیں اس انقلابی کام کے لیے، یاد آ رہی؟ ایفائے عہد، عزم اور حوصلہ، مال خرچ کرنا، عزم کا پکا ہونا، سادہ زندگی کا ہونا، یہ صفات ہم نے پڑھی تھی جو قیمتی ہیں اور ضروری تھی ایک انقلابی جد و جہد کے حوالے سے، اسی میں ایفائے عہد کی بات بھی تھی۔ تو معاہدہ کر لینے ڈٹ کے اس کی پاسداری کرتے تھے عام طور پر۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو منصوبہ اختیار کیا وہ ارد گرد کے قبائل سے معاہدات کرنا شروع کیے۔ یہ کیا ہے جس کو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش، سیاسی سطح پر قریش کو علیحدہ کر دینا، آئسولیٹ کر دینا، باقی لوگوں کی حمایت ان کو نہ مل سکے اس حوالے سے آئسولیشن میں ان کو لے جانا پولیٹیکلی۔ یہ پہلا کام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سیرت کی کتابوں میں اس کی تفسیرات کم ہیں، یہاں بس دو لائنیں لکھی ہیں انہوں نے۔ دوسرا منصوبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اختیار کیا وہ کیا ہے کہ آپ نے مہمات روانہ شروع کی، اور وہ جو تجارتی قافلے ان کے گزرتے تھے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا شروع کی، اس تجارتی شاہراہ پر جہاں سے ان کے قافلے گزرتے تھے تجارتی، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دستے روانہ کرنا شروع کیا. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کو ڈاکٹر صاحب اسلام میں فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، اکنامک بلاکیٹ آف قریش، معاشی سطح پر قریش کو بلاک کرنے کی کوشش کرنا. مکہ مکرمہ میں کچھ اگتا تو تھا نہیں، جو کچھ بھی تھا وہ تجارت پر مبنی تھا، تجارت دوسرے علاقے میں جا کے کرنا ہوتی تھی. اب اگر ان کی تجارتی قافلے رک جائیں یا اس میں انٹرپشن آ جائے یا ہرڈل آ جائے تو ان کی معیشت کا بٹا بیٹھ جائے گا، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ان کی دم تھی بالکل جس پہ پاؤں رکھ دیا جا رہا تھا. یہ دوسرا کام شروع کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کہ ان کی تجارتی شاہراہ پر ان کے قافلوں پر نگرانی کرنے کے لیے، نگاہ رکھنے کے لیے دستوں کو روانہ کرنا شروع کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. تو یہ اب دو اور مزید کام آ گئے، ایک تو ہے مدینہ کا انٹرنلی کنسولیڈیشن کا معاملہ، اندرونی استحکام کا معاملہ، مرکز مسجد نبوی، مواخات کا رشتہ اور یہود سے معاہدے. لیکن تھوڑا باہر نکل کر کیا ہے، قتال کی اجازت آ گئی، قتال کا حکم آ گیا. اب کیا ہے، ایک ارد گرد کے قبائل سے معاہدات، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش، اور دو تجارتی شاہراہ کے اوپر دستے روانے کرنا تاکہ ان کو اکنامکلی بلاکیٹ کی طرف لے جایا جا سکے. یہ کام دو مستقل کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، یہ اقدام اب کر رہے ہیں اللہ کے رسول پہلے نہیں کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے فلسفہ سیرت، یہ ہے فلسفہ سیرت. 13 برس ہاتھ نہیں اٹھائے، اب مدینہ طیبہ آ گئے، خود روانہ کر رہے ہیں دستوں کو، کیوں آخر؟ 13 برس تک جنگ کی اجازت نہیں تھی، اب دے دی گئی، کیوں آخر؟ یہ ہے فلسفہ سیرت. ایک ہوتی سیرت، چلے گے تاریخ، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. ایک ہے فلسفی آف ہسٹری، فلسفہ تاریخ، یہ اس وقت کیوں ہوا؟ اقبال نے قائد اعظم کو انوائٹ کیا، کیوں کیا؟ یہ فلسفہ تاریخ ہے. اقبال کی نگاہ میں قائد اعظم وہ آدمی تھے جو موضوع ترین تھے مسلم امت کا مقدمہ لڑنے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے. دس از فلسفی آف ہسٹری، یہ فلسفہ تاریخ ہے. ایک سیرت، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، فائن. ایک ہے فلسفہ سیرت، یہ کیوں ہوا، پہلے کیوں نہیں ہوا، یہ بعد میں کیوں ہوا، پہلے کیوں نہیں ہوا، اینڈ سو آن. اس تناظر میں ڈاکٹر صاحب کے وہ لیکچرز ہیں، منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب. اس کتاب کا مطالعہ جو ہم کر رہے ہیں رحیق المختوم، اس کی ترتیبی کم و بیش وہی ہے، زیرو سے سیرت کا شروع ہو رہا ہے معاملہ اور آخر تک جا رہا ہے. بس جو انقلابی پہلو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے دروس میں ہے. میں گائے بغیر تھوڑا اشارہ کر دیا کرتا ہوں آپ کے سامنے، وقت ہوا تو آئندہ کسی آخری نشست میں مختصرا اس کی طرف اشارہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ نے اقدام خود کیا ہے. آج جو ہمیں کہا جاتا ہے وی دا مسلمز، ڈیفنس میں ہم کہتے ہیں ہمارے اسکالرس، وی آر ویری پیسفل کمیونٹی، رائٹ؟ وی آر ویری پیسفل کمیونٹی. آور وی اسٹارٹس ود دا لفظ اسلام وچ از پیس. وی آر مسلمز، اسلام مینس پیس، فائن. پیس ایکوائرڈ تھرو سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، وہ پیس وہ امن جو اللہ کے حکم کو مان کر اختیار کیا جائے، بالکل ہم وہی لوگ ہیں الحمدللہ. بٹ اگر ظلم ہمارے سامنے ہو اور طاقت ہاتھ میں ہو، مواقع ہاتھ میں ہو، تو ہم پیسفل نہیں رہ سکتے. اب پیس کے حصول کے لیے ہمیں اٹیمپٹ کرنا پڑے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، کوئی معذرت خانہ رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے، کوئی ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں. اسلام جہاں ہمیں امن و سلامتی کا حکم دیتا ہے، امن و سلامتی کے حصول کا حکم دیتا ہے، وہیں ظلم کے خاتمے کا حکم دیتا ہے، وہیں فتنے کے خاتمے کا حکم دیتا ہے. اور اس ظلم کے خاتمے اور فتنے کے خاتمے اور عدل کے نفاذ کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے تو اس کا حکم دیتا ہے. جنگ برائے جنگ نہیں، اٹمپٹ برائے اٹمپٹ نہیں، ایکشن برائے ایکشن نہیں، آبجیکٹو کے ساتھ ہے، مقصد کے ساتھ. اگر آج بش نے ایک امبارگو لگایا عراق پر اور 10 لاکھ بچے مل گئے، مر گئے، معاف کیجئے گا، 10 لاکھ بچے مر گئے، اگر ایک بدبخت یا یہ قوم یا اس کے چند حکمران یہ ظلم کر کے 1 ملین بچوں کو مار سکتے ہیں، تو ایسے ظالموں اور جابروں کا خاتمہ کرنے کے لیے ہمارا دین ہمیں قتال کا حکم دیتا ہے. سمپل از دیٹ. طاقت نہیں ہوگی تو سمجھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، برداشت کریں گے، بٹ طاقت ہوگی تو پری ایمپٹیو ایکشن ہم لیں گے انشاءاللہ تعالی. سمپل از دیٹ. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا جھوٹا ڈرامہ رچا کر عراق کی اینٹ سے اینٹ اگر بجائی جا سکتی ہے تو ایسے ظالموں کا خاتمہ کر کے، تاکہ انسانیت ظلم سے محروم، جو ظلم کا شکار ہو چکی ہے اس کو ظلم سے بچانا پڑے، تو ہمیں ہمارا دین قتال کا حکم دے. سمپل از دیٹ. آج سارا بلیم مسلمانوں کے اوپر ہے، اور ہمارا دانشور طبقہ وہ بھی مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشیاں کر رہا ہوتا ہے. ان ظالموں کی زبان پر ڈرون حملوں کی مذمت کبھی نہیں آتی، جس میں 2500 سے زیادہ بے گناہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں. ان ظالموں کی زبان پر وار آن ٹیررزم کے نام کے اوپر ہونے والی جو ظلم و ستم کی داستان ہے، اس کی مذمت ان ظالموں کی زبان پر کبھی نہیں آتی. 15 لاکھ اپاج ہیں افغانستان میں، ان کی زبان پر ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں آتی. لاکھوں مر چکے عراق کے اندر، ان کی زبان پر مذمت کے لیے کوئی لفظ نہیں آتا. ہاں مسلمان دیکھو بند دھماکے کر رہا ہے، مسلمان دیکھو یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے. کتنے آج تک کورٹ میں ٹرائل تک پہنچے، کتنوں کا ثبوت ملا. ہم نہیں فیور کرتے بم دھماکوں کی، بالکل نہیں کرتے، مگر یہ کہتے جی ہمیں سر مل گیا، پیر مل گیا. عجیب بات ہے یار، 250 بندے مر گئے، تمہیں ملا کیسے سر بمبار کا؟ انا للہ و انا، اور فوراً وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، فوراً وہ کسی دینی جماعت کا ہی ہوتا ہے. آج تک اس مردہ کا ٹرائل کیا کرو گے مجھے بتاؤ بھائی. لیکن زبان پر مسمت ان مسلمانوں کی آتی، اور اگر مسلمان کو یہ کام کر رہے تو غلط کر رہے، ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کو. مگر جو کچھ امریکہ بدبخت کر رہا ہے اس کو وہ کنڈیم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ جو افغانستان میں ہوا، جو عراق کے اندر ہوا، جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو چیچنیا میں ہوا، جو بوسنیا میں ہوا، جو پاکستان میں ہو رہا ہے، ان دانشوروں کی زبانوں میں کبھی حرکت و جنبش نہیں آتی. جو عافیہ صدیقی کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کی زبان پر کبھی جنبش نہیں آتی. جو ابو غریب جیل میں ہوتا رہا، جو گنتانا بوبے جیل کے اندر ہوتا رہا، ان کی زبانوں پر کبھی حرکت نہیں آتی اس کی مذمت کے اندر. یہ وہ لوگ ہیں، اللہ معاف رکھے، اگر مسلمان ہیں تو اللہ ان کو ہدایت، اور اگر اندر سے بھی کافر ہو چکے تو اللہ ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کرے، پھر تو کوئی امکان ہی نہیں ہے نا. اللہ ہدایت دے ان کو. تو بھائی اللہ کے رسول نے اب یہ ایکشن خود لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک طاقت نہیں تھی برداشت کیا، جماعت کو مضبوط کیا، ایک بیس میسر آ گیا، رب کی اجازت اور حکم بھی آ گیا، اب آپ نے خود اس تجارتی لائف لائن کو بلاک کرنے کی کوشش کی ہے ایک بڑے مقصد کے لیے. کیوں؟ تمہاری تجارت چلتی ہے تو تمہاری جیبیں بھرتی ہیں، نہیں بھرنے دیں گے تمہاری جیبوں کو، مصیبت مسلط کریں گے تمہارے اوپر. کیوں؟ تم ظالم ہو، تم نے قوم کو عوام کو جو ہے وہ مظلوم بنا رکھا ہے. یہی تو وجہ ہے. ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. کب آیا؟ فتح مکہ کے بعد آیا نا، جب یہ ظالم و جابروں کو جبر ہٹ گیا، عظیم اکثریت مسلمان ہو گئی. ان ظالم و جابروں کے جبر کو ہٹانے کے لیے ہمارا دین قتال کا ہمیں حکم دیتا ہے، جس کا آغاز رسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مطالعہ تو آج کا یہی تک تھا، ایک دو اضافی باتیں عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. غزوہ بدر ہم سب کو معلوم ہے، تفصیل میں نہیں جائیں گے. غزوہ بدر سے پہلے اس حوالے سے 8 مہمات روانہ کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی تفسیر الرحیق المختوم میں ہے، جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں. میں پڑھ نہیں رہا، وہ سنا نہیں رہا، اشارہ کر رہا ہوں. شبلی نعمانی صاحب نے بیان نہیں کی، کچھ اور سیرت نگاروں نے بھی بیان نہیں کی. وہ دور کون سا تھا جب ہم انگریز کے پکے غلام تھے؟ غلام تو آج بھی ہیں، مگر کم سے کم ملک تو آزاد ہو گیا. تو دفاعی انداز تھا ہمارے سیرت نگاروں کا، نہیں وی آر ویری پیسفل کمیونٹی. گول کر گئے اس کو، اللہ ان کو معاف کرے جو بھی ان کا مسئلہ ہوگا. لیکن 8 مہمات بدر سے پہلے ہیں، جو خود روانہ کی ہیں رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. 4 ان میں سرایا ہے، سریا کی جمع سرایا. یہ سریا وہ والا نہیں، کنسٹرکشن والا نہیں، یعنی وہ مہم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجتے تھے، وہ سریا ہے، اور سریا کی جمع سرایا. اور غزوہ وہ مہم ہے جس میں آپ خود بنفس نفیس ہوتے تھے، تو آپ ہی امیر ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. 4 سرایا، اور چار غزوات غزوہ بدر سے پہلے ملتے ہیں. ساتھ میں تو کوئی جھڑپ وغیرہ کا معاملہ نہیں آیا, مگر ان کو میسج دینا تھا اب نہیں چھوڑیں گے تمہیں, تمہاری آنکھوں میں آ کے ڈال کر بات کریں گے. آٹھویں میں جھڑپ ہوئی ہے اور ایک مشرک مارا بھی گیا ہے, اور اس کے بعد کچھ اور حالات ہوئے تو غزوہ بدر کا معاملہ پیش آیا ہے. بس آج کا مطالعہ یہاں تک تھا, ایک دو ضمنی باتیں سمجھ لیں پھر انشاءاللہ اختتام کریں گے اور آپ کے سوال سنیں گے. کہ جیسے میں نے پچھلے مہینے بھی عرض کیا تھا, آج دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ مکی دور اور ابتدائی باتیں ہم نے زیادہ تفصیل سے پڑھی, مدنی دور کے آغاز کی باتیں بھی عام طور پر اتنی معروف نہیں ہوتی, وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اب غزوہ بدر, احد, احزاب, صلح حدیبیہ, فتح مکہ اور غزوہ تبوک, غزوہ طائف, حنین اور غزوہ تبوک, یہ مشہور مہمات ہیں جس میں ایک صلح ہے باقی غزوات ہیں, یہ بہت معروف ہے ہمارے ہاں. آئندہ مہینے اگر انشاءاللہ توفیق ملی اللہ کی طرف سے تو اس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا تاکہ تسلسل برقرار رہے, مگر ان غزوات کی تفصیلات میں جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے, میں نے پچھلے مہینے بھی عرض کیا تھا, آج بھی عرض کر رہا ہوں, جب ہم دورہ ترجمہ قرآن میں ہوتے ہیں تو وہاں بھی اس کی تفصیلات آتی ہیں. سورہ انفال آئے گی تو غزوہ بدر, سورہ آل عمران آئے گی تو غزوہ احد, سورہ عذاب آئے گی تو غزوہ احزاب, اور غزوات معروف بھی ہیں. اس سلسلے میں ایک اوور ویو لے لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور پھر آخری ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جن میں خطبہ حجۃ الوداع اس کو دیکھ لیں گے تھوڑا سا, اور آپ کے آخری ایام ان کو ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق, آپ کا کردار, اس کو اس کتاب کے آخر میں بیان کیا گیا ہے. تو آئندہ کی ایک یا دو نشستوں میں اس پر گفتگو رہے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا صحیح فہم بھی عطا فرمائے, اور اس کے تقاضوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بات ساتھی گھڑیاں دیکھ رہے ہیں تو بس گھنٹہ سوا گھنٹہ کافی ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں سوالات کا موقع ہے. ویسے ہی ہڑتال پلس سو پتہ نہیں کچھ آج چل رہا ہے میرے خیال سے, تو اگر میرے پاس وقت ہے آپ بیٹھنا چاہیں میں حاضر ہوں, سوالات کچھ موضوع سے متعلق ہوں تو وہ کر لیجئے, کچھ عمومی سوالات اگر کرنا چاہے جس کا میں جواب دے سکوں تو اس کے لیے میں حاضر ہوں. اب سوالات کا موقع ہے آپ کے لیے. جی بسم اللہ. سوال یہ ہے کہ الرحیق المختوم کے علاوہ, چلے اچھا سوال ہے, یہ بات کبھی ہو نہیں سکی, کچھ اور کتابیں بیان کر دیجئے کہ جن کا پڑھنا آسان بھی ہو اور ایک دو بات ایڈ کر لیں جو دستیاب بھی ہو. ٹھیک ہے, میں ایک تو ریکمینڈ کرتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. مصر میں کسی میگزین میں غالباً یہ کچھ مقالات چھپے تھے سیرت پر, انداز ویسا ہے جیسے عام طور پر ناولس کا ہوا کرتا ہے, انداز ویسا ہے مگر باتیں اوتھینٹک ہیں, اور میری اپنی ذاتی چار کتابیں لوگ لے کر واپس کر کے نہیں گئے آج تک. اس سے آپ اس کتاب کی دلچسپی کا اندازہ کر سکتے ہیں. تو اچھا ایک ہی والیوم ہے, یعنی چھوٹے سائز کے 200-225 صفحات ہونے چاہیے, زیادہ 250 صفحات ہوں گے, اور وہ آپ شروع کریں گے تو آپ کا چھوڑنے کا دل نہیں چاہے گا. تو یہ چھپے تھے عربی میں مصر میں, اور پاکستان میں ان کو چھاپا ہے اسلامی پبلیکیشنز نے, جو جماعت اسلامی کا ادارہ ہے اسلامی پبلیکیشنز کے نام سے, محمد عربی عنایت اللہ سبحانی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے. یہ بھی تسلسل کے ساتھ اچھی کتاب ہے. ایک اسی طرح محسن انسانیت, یہ ہے مولانا نعیم صدیقی صاحب کی, پہلے جماعت اسلامی میں تھے پھر تحریک اسلامی میں آ گئے تھے, ان کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یہ بھی ایک والیوم میں, اور رحیق المختوم جتنی ہی ہے کم و بیش. محسن انسانیت مولانا نعیم صدیقی صاحب کی. اسی طرح جی ایک بہت چھوٹی سی کتاب ہے, بہت ہی چھوٹی سی, ان نبی الخاتم, ختم نبوت تو سمجھتے ہیں نا, ان نبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب ہے مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب, لیکن تھوڑی سی مشکل ہے ہاں, لیکن انداز بڑا پیارا ہے. میں سر ایک کوٹ میں آپ سے کوٹ کروں, جو معراج کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا, لکھتے ہیں کہ کم و بیش الفاظ یہ ہیں کہ جب زمین والوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانے کی انتہا کر دی گئی تو زمین و آسمان کے مالک نے آپ کی بلندیوں کی حد کر دی اور وہ آپ کو معراج پہ لے گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ انداز پوری کتاب کا ہے, مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب کی کتاب ہے ان نبی الخاتم. یہ تو ہو گئی ایک ایک والیوم کے اندر. ٹھیک ہے بھائی, اب اگر تھوڑی سی تفسیری پڑھنی ہے جو کہ ہونی چاہیے گھر میں, تو وہ مولانا شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی صاحب کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو 7 جلدوں میں, اور ہے تو سیرت کی کتاب, مگر اسلامی تعلیمات کا بہت کچھ مجموعہ اس میں ہمیں مل جاتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی صاحب نے ان کو اس کو پھر تکمیل اس کی تھی، اور یہ شاگرد ہیں، وہ استاد ہیں شبلی نعمانی، ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال کے بعد انہوں نے اس کی تکمیل کی۔ بس یہ کچھ یادداری میرے خیال میں کافی رہیں گے شاید۔ جی، یہ بڑا نازک اور ڈیبیٹیبل سوال ہے، اسلاف میں بھی موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہجرت کے بعد اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی یا فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے، تو اس میں دونوں آراء موجود ہیں اور دونوں آراء پر مباحث موجود ہیں، اور دونوں آراء کے مباحث کے نتیجے میں اسٹریٹجیز موجود ہیں۔ ایک تصور یہ آیا کہ یہ خود اللہ کی طرف سے مل جائے گی، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صحیح ہے، تو بس ختم، پھر نہ جماعت بنائے، نہ تحریک ہو، نہ جد و جہد ہو۔ ایک تصور ہے کہ نہیں، جد و جہد تو کرنی پڑے گی۔ ایک تطبیق کی گئی ہے، تطبیق، ریکنسلیشن، وہ کیا ہے؟ مدینہ آئے ہیں تو تمکن، یعنی ٹھکانہ مل گیا ہے۔ تمکن، ٹھکانہ مطلب اب کام کرنا آسان ہو گیا، اور فتح مکہ کے بعد غلبہ دین ہو گیا، پورے عرب کے اوپر اختیار حاصل ہو گیا۔ یہ ایک تطبیق ہے جو کہ ذرا مناسب الفاظ ہیں۔ بہرحال ہم جو جد و جہد لے کر چل رہے ہیں، ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ خود بخود کبھی نہیں قائم ہوگی، اس کے لیے جد و جہد کرنا پڑے گی، اور خود بخود ہی ہو جاتی تو اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ بھی کیوں تشریف لاتے، وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو ایک ہے تمکن، یعنی ٹھکانہ مل گیا، اور ایک ہے کہ غلبہ دین ہو جانا، وہ بعد میں ہوا ہے فتح مکہ کی۔ واللہ اعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب، ہماری اس حاضری کو اور اس حقیر سی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اللهم اغفر لنا ولی آبائنا ولی امہاتنا ولی اخواننا ولی اخواتنا ولمن دخل بیتی مؤمنا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو مستقل پڑھنے اور جو تقاضے ہمارے سامنے آئے ان پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہماری موت کا یقین عطا فرما اور اس کی بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قبر کے اور جہنم کے عذاب سے بچا، ہمیں قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا۔ اے اللہ، ہمارے حساب کو آسان فرما، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہر شر سے، فتنے سے محفوظ فرما، ہماری جان و مال، عزت و آبرو، اور ہماری حیا اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی نبی کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔